السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. محترم بزرگان دین، عزیز دوستو، دینی بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کے اندر کھانے پینے کی جو اہم ضروریت ہے، اہم ضرورت ہے، اس کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے، خصوصی انداز میں تاکید کے ساتھ. اللہ رب العزت نے انسان کو معزز بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، باعزت بنایا ہے، شریف بنایا ہے، اور اس کے لیے شرافت کے، کرامت کے لحاظ سے اس کے لیے ضرورتوں کا انتظام فرمایا ہے. اللہ کی نگاہ میں انسان میں اور جانور میں فرق ہے، اس وجہ سے جانوروں کو کپڑے پہننے کا حکم نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہے، اسی وجہ سے ان کے نزدیک خاص شادی بیاہ کے احکام نہیں ہیں. انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہے، اسی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز جانوروں میں نہیں ہے، ان کے لیے وہ احکامات نہیں ہیں جو انسان کو اللہ نے جینے کے سلیقے سکھائے ہیں اور زندگی گزارنے کے اطوار اور عادتیں سکھائی ہیں. اور اسی وجہ سے فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، بنی آدم کو ہم نے معزز بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، شرافت والا بنایا ہے. اس شرافت کا معیار جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ ہم کو کپڑا پہنایا، ہمارے بدن ننگا نہیں ہے. ستر کے قابل اللہ رب العزت نے ستر چھپانے کے لیے حکم بھی دیا ہے، اس کے لیے انتظام بھی فرمایا ہے. اسی طریقے سے جیسے چاہے جنسی خواہشات کا اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا ہے، بلکہ طور طریق اس کے بتائے ہیں، اگریمنٹ اس کا بنایا ہے، نکاح کا طریقہ اس کا بنایا ہے، ایسے ہی میرے محترم بزرگوں، انسان کو دنیاوی ضرورتوں کے اندر بنیادی جو ضرورت ہے کھانے پینے کی، وہ ضرورت بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے. ساری کائنات کی، ساری مخلوقات کی، چاہے بحر کی ہو، چاہے بر کی ہو، ہر مخلوق اللہ رب العزت اس کی روزی کا انتظام فرماتے ہیں. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کب تک دینا ہے، کس قدر دینا ہے، کیا دینا ہے، اور اللہ نے اپنی ذمہ داری میں لے رکھا ہے. تو حلال کھانے کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے، بلکہ لوگوں نے پوچھا شریعت مطہرہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے: یسألونک ماذا احل لهم، اللہ رب العزت ان کا سوال ریپیٹ کر رہے ہیں قرآن مجید میں اور فرماتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے، ان کے لیے کیا حلال کیا گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: قل احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. تو جن چیزوں کو شریعت مطہرہ نے پاکیزہ بتایا ہے، وہ چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں. جو شریعت پر چلنے والا ہے، جو مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو ذمہ دار مسلمان سمجھتا ہے، یا جو کامل مومن بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک معیار متعین فرمایا ہے کہ طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. پاکیزہ چیز کیا ہے، طیب کیا چیز ہے، تو اس کے لیے حدیث مبارکہ میں تشریحات آئی ہیں، قرآن پاک میں دیگر جگہوں پر اس کے متعلق احکامات آئے ہیں کہ جو چیز انسان کی باڈی کے لیے، انسان کے مزاج کے لیے، انسان کی روح کے لیے، انسان کے اعمال پر افیکٹ ڈالنے والی ہو، اس کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے حلال کیا ہے جو پاکیزہ ہو، اور جو ان پر برا اثر ڈالنے والی ہے ان کو اللہ رب العزت نے خبیث قرار دیا ہے. جو چیزیں انسان کی روح کو خبیث بناتی ہیں، متاثر کر دیتی ہیں برے انداز میں، اعمال کو برے انداز میں متاثر کر دیتی ہیں، یا جسم کو برا کر دیتی ہیں، تو جو جسمانی اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہے، روح کے اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہے، عمل کے اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیث فرمایا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی ہے قرآن مجید میں: يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. امر بالمعروف کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں رسول، برائی سے روکتے ہیں رسول، حلال چیزوں کو پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، خبیث چیزوں کو، امپیور چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیتے ہیں۔ تو جو چیز ڈسگسٹنگ والی ہے، خباثت والی ہے، جس کے اندر روح کے لیے، انسانی باڈی کے لیے، انسانی عمل کے لیے خباثت پائی جاتی ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو روک لگا دی ہے کہ انسان استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کو، اس جانور کے حلال ہونے کے دو معیارات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب حلال کے معیارات کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے کہ کسی بھی جانور کو جو حلال کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کا نام لینے سے حلال ہوگا، ایک چیز تو یہ ہے۔ جان ایسے ہی کسی کی حلال نہیں ہو جاتی، اس جان کو اللہ کے نام پر لینے سے ہی وہ حلال ہوگی۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے وہ مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، گناہ ہے یہ، اور بڑا گناہ ہے۔ فسق جو ہوتا ہے کبیرہ گناہوں میں داخل ہے۔ تو جو آدمی ایسے جانور کو کھاتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ حلال کے اوپر نہیں ہوگا، حرام کے اوپر ہی ہوگا۔ تو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے وہ جانور حرام ہے، پھر اس کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ اسی وجہ سے اس کو فسق قرار دیا گیا ہے، اس کو اسی وجہ سے گناہ قرار دیا گیا ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ کے درجے کا ہے۔ تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہی کھانا ہے۔ اور شریعت نے یہ معیار رکھا ہے کہ صرف اللہ کا نام لے کر نہیں کھا لے سکتے جب تک کہ اس کا خون ختم نہ کیا جائے، صحیح طریقے پر اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ صحیح طریقے پر ذبح کرنے کا کیا معیار ہے؟ تو اس کے خون نکلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قطع الاوداج، کہ جو رگیں ہوتی ہیں یہاں سے لے کر کے ایئر ٹو ایئر جو رگیں ہوتی ہیں، من العروق الى العروق رگیں کہی جاتی ہے، چار رگیں ہوتی ہیں، دو شہرگیں ہوتی ہیں جن میں سے خون نکلتا ہے، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، ایک غذا کی نالی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو کاٹ دو تاکہ روح آسانی سے نکلتی ہے، گندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر خون بھی پورا گندگی کا، نجاست کا نکل جاتا ہے۔ تو جسم میں سے کسی جانور کو کھانے کے لیے شریعت نے جو معیارات متعین فرمائے ہیں، ان معیارات کے اندر یہ ہے کہ اس کی باڈی سے پورے گندگی اور نجاست کو نکال لیا جائے خون وغیرہ کی شکل میں۔ دوسری چیز شریعت مطہرہ نے یہ کی ہے کہ کسی جان کو لینا ہو تو اللہ کا نام لے کر ہی لینا پڑے گا۔ جس جان کو، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ اسی طریقے سے بکرا ہو، دمبا ہو، گائے ہو، کیمل ہو، اونٹ ہو، جس قسم کا بھی جانور حلال کیا گیا ہے اس کے اندر یہ معیارات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ یہ جو شریعت مطہرہ نے قیودات جو لگائی ہے، شرائط جو لگائے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندوں کو پاکیزہ رزق ملے، ان کے اندر نجاست کے اثرات نہ ہوں، گناہوں کے غلط گندگی کے اثرات نہ ہوں۔ تو اس گندگی کے اثرات نہ ہونے کے لیے پورے خون کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا، اس کے بعد فرمایا کہ اب حلال ہوگا، اور بغیر اللہ کا نام لیے کہ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ تو اللہ کا نام لو، اس کے بعد ہی تمہارے لیے جان سپرد ہوگی۔ وہ سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ جو معیارات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں یا احادیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ انسانی جسم جب کسی چیز کو اپنے اندر آبزرو کرتا ہے، لیتا ہے، داخل کر لیتا ہے، تو بہت سارے اثرات ہوتے ہیں اس کے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان العبد المؤمن لا يقذف اللقمة الحرام ما يتقبل منه عمل 40 یوما، کہ ایک لقمہ حرام جب کوئی مومن بندہ اپنے پیٹ میں ڈال دیتا ہے تو اس کی وجہ سے 40 دن تک کے اعمال اس کے قبول نہیں ہوتے۔ لقمہ حرام سے اس کا کیا اثر ہے کہ 40 دن کے اثرات کو فرق پڑ جا رہا ہے، عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اثرات ہیں میرے محترم بزرگوں، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب کوئی بندہ مثال کے طور پر زہر کھا لے اور بولے کہ غلطی سے کھا لیا تھا، ڈاکٹر کو بولے کہ میں نگل لیا ایسے ہی، تو غلطی سے کھانے سے یا اسی طریقے سے جان بوجھ کر کھانے سے یا اسی طریقے سے کسی کے کھلا دینے سے یا اسی طریقے سے کسی بھی طریقے سے جسم کے اندر داخل کرنے سے جو زہر کا اثر ہے وہ تو ہو کر رہے گا، چیزوں کے اندر اثرات ہیں۔ ایسے میرے محترم بزرگوں، حرام غذاؤں کے بھی اثرات ہیں، حلال غذاؤں کے بھی اثرات ہیں۔ ہر غذا اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے، انسانی باڈی پر ہونے والا اثر ہے۔ جیسے باڈی پر اثر ہوتا ہے، ایسے روح پر بھی اثر ہوتا ہے، اور روح کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور قبولیت کا حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ طیب ہے، اللہ پاک پاکیزہ ہے، اور قبول نہیں کرتے ہیں مگر پاکیزہ چیز کو ہی. اللہ کے یہاں پاکیزہ عمل ہی قبول ہوتا ہے، اللہ کے یہاں پاکیزہ کام ہی قبول ہوتا ہے. عبادت میں پاکیزگی کب آئے گی؟ جب پاکیزہ رہو گے، طیب جب بنو گے تو طیبات کو اللہ تمہارے قبول کریں گے. تو ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. حضور نے فرمایا ہے کہ برے چیزوں کے جو اثرات ہیں کہ جنت میں وہ جسم نہیں جا سکتا، وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا نہیں جا سکتا، انسان کی باڈی وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو. لا يدخل الجنة جسد لحم نبت بالسحت، وہ گوشت وہ انسانی باڈی جنت میں نہیں جا سکتی ہے جس کی پرورش یا جس کی پروان چڑھی ہو یا جس کے اندر گوشت بڑا ہو حرام چیزوں کے ذریعے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من اکل طیبا وعمل فی السنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. جو آدمی حلال کھانے کا، طیب کھانے کا اہتمام کرے گا، سنت کے مطابق عمل کرے گا اور لوگ اس کی شرارتوں سے، اس کی ایزا رسانیوں سے محفوظ رہیں گے، یہ بندہ مسلمان کہنے کے قابل ہے، یہ جنت میں ضرور جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو باڈی جائے گی وہ باڈی وہ ہوگی جو حلال کا اہتمام کرے گی، جو پاکیزہ چیزوں کا اہتمام کرے گی. اسی وجہ سے میرے محترم بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال کھاؤ، طیب کھاؤ. یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیباتی، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. یا ایھا الرسل کلوا من الطیباتی وعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اللہ نے عام انسانوں کو بھی یہی حکم دیا، ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا، پیغمبروں کو بھی یہی حکم دیا، اور فرمایا لا يقبل ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب کو ہی قبول کرتے ہیں. تو ہماری عبادتیں اگر قبول ہونا ہے، زندگی ہماری اگر مقبول ہونا ہے، ہماری چاہے جتنی بھی اذکار ہوں، جتنے نمازیں ہوں، جتنے روزے ہوں، جو زکوٰۃ ہوں، اللہ کے یہاں اسی موقع پر مقبول ہونے والے ہیں جبکہ ہم اس کو پاکیزہ بنائیں گے، اور پاکیزگی پاکیزہ چیزوں کو کھانے سے ہی آتی ہے. اور ہماری عبادتیں ایک ایک لقمے کی وجہ سے 40-40 دن تک رکی ہوئی رہتی ہیں، محض ایک لقمے کی وجہ سے. بھائی غلطی ہو گئی تھی، غلطی ہونا الگ چیز ہے، نامعلوم نہیں ہونا الگ چیز ہے، چیز کا اثر تو رہے گا. لیکن یہ کہ جب مومن بندے کو معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تھی، تو اللہ کے پاس ایسا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت تمہاری پچھلی زندگی کو معاف کرنے والے ہیں. نادانستہ طور پر ہو گیا، نہ جانتے ہوئے ہو گیا، ناواقفیت کی وجہ سے ہو گیا، اب تک حرام کھاتے رہے، اب تو موقع ہے حلال کھا لو. اب تک اعمال کو جو ہے مقبول نہیں بناتے رہے، اب مقبول ہونے کا موقع آ گیا، اب سمجھ جاؤ. اسی وجہ سے میرے محترم بزرگوں، ہمارے یہاں کے مسائل اور اس جیسے ملکوں کے مسائل مختلف ہیں. یہ جو بات کا پورا میرا پس منظر ہے وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمارے اپنے ملکوں کے اندر، انڈیا ہو، پاکستان ہو، عرب ممالک ہو، اور دیگر جتنے عربی ممالک ہیں، الحمدللہ وہاں مقامی طور پر جو چیزیں عموماً پائی جاتی ہیں اس میں حلال اور طیب کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن ان جیسے ممالک کے اندر ہوتا کیا ہے، 95% یہاں پر حرام ہوتا ہے. اب اس کے اندر کوشش یہ کرنا ہوتا ہے مسلمانوں کی کہ حلال کو کس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو تلاش کر کے کھانا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس ملک میں، اس ملک میں فرق ہے، وہاں کے رہنے سہنے میں یہاں کے رہنے سہنے میں فرق ہے، ان کے کھانے کا انداز الگ ہے، ہمارے کھانے کا انداز ہے. ہمارے پاس میجارٹی نہیں، اکثریت پوری حلال کی ہوتی ہے، یہاں میجارٹی نہیں، اکثریت پوری کی پوری حرام کی ہوتی ہے. ان کو کوئی فرق نہیں ہے، ان کے پاس نہ مذہب ہے، نہ ان کے پاس طور طریقہ ہے، نہ ان کے پاس اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نہ ان کے پاس رولس اور ریگولیشن ہے ذبح کے، کھانے پینے کے، حلال و حرام کے. ایسی صورت میں یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی کھائی جا سکتی ہے، کبھی بھی کھائی جا سکتی ہے، کون بھی کھا سکتا ہے، ہر شخص کے لیے یہاں پر راہیں ہموار ہے. اب اس ملک کے اندر میرے محترم بزرگوں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں تھا یہ چیز حلال نہیں تھی، وہ چیز حلال نہیں تھی. ٹھیک ہے، معلوم نہیں تھا، اب تو معلوم ہو گیا ہے. مشین کے ذریعے سے جن چیزوں کو ذبح کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر، نہ اس کو ذبح کرنے والا مسلمان ہے، نہ اس کو ذبح کرنے والا اہل کتاب ہے، نہ اس کو ذبح کرتا ہے اللہ کا نام لے کر کے، پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے. کیسے حلال ہو جائے گا؟ جو چیز مشین سے کٹ رہی ہے، اس کو نہ کسی نے ہاتھ لگایا ہے، نہ اللہ کا نام پڑھا گیا ہے، نہ کسی کتابی نے اس پر بسم اللہ کہا ہے. مشین تو مشین ہے، اب اس کو کیسے کاٹا جا رہا ہے، وہ ایک لمبی فہرست ہے اس کی، جس طریقے سے اس کو مشینی ذبیحہ کو یہاں پر پروسیس کیا جاتا ہے. اس مشینی ذبیحہ کے اندر میرے محترم بزرگوں، اسلامی شرائط میں سے ایک شرط بھی اللہ کی قسم نہیں پائی جاتی. एक शर्त भी नहीं पाई जाती है। किस बुनियाद पर हलाल कहते हैं लोग, सोचने की चीज है ये। तस्मिया कौन पढ़ता है? 150,000 रोजाना की मशीनें चिकन कटती हैं एक एक बड़े बड़े स्लॉटर हाउस पर, डेढ़ डेढ़ लाख रोजाना की, 1.5 लाख मशीन मशीन के जरिए से जबा हो रही है। एक सेकंड के अंदर 2 से 3 कट जाते हैं, एक सेकंड के अंदर 2 से 3 मरतबा बिस्मिल्ला कौन पढ़ रहा है? जबा करने वाला अहले किताब भी नहीं है, वो लगाने वाला कोने में किधर होता है, सुबह में आटकर मारिया वारिया कोई एक खटका डाल के चले जाती है, फिर उसके बाद मशीन पे कोई भी चढ़ाते जाता है वो। और मशीन जो जबाह का जो प्रोसेस होता है वो बहुत दूर जा करके होता है, वहां पर कोई बंदा खड़ा ही नहीं होता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हलाल है? भाई अहले किताब का जबिया, किसने अहले किताब ने जबा किया है यहाँ पर? किसी अहले किताब ने जबा नहीं किया होता है। अहले किताब का जबिया वो होता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जिस ज़माने में अहले किताब अल्लाह के नाम लेते थे उस पर बाज़ाब्ता। हज़रत इब्ने अब्बास, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर है, बुखारी शरीफ के अंदर है कि अहले किताब के तमाम से मुराद उनका जबीहा मुराद है। अहले किताब के तमाम से मुराद उन्होंने जो जबह किया है अल्लाह का नाम लेकर, वो जबीहा मुराद है। ये नहीं है कि शराब भी खा लो अहले किताब खाते हैं, खिंजीर भी खा लो अहले किताब खाते हैं, नजासत की सारी चीज़ें खा लो अहले किताब खाते हैं। तमाम अहले किताब, तो तमाम अहले किताब ऐसा तो नहीं है। तमाम अहले किताब वो तमाम होगा जो जबीहा होगा। ये हज़रत इब्ने अब्बास ने तफसीर फरमाई है, ये हमारे अकाबरीन ने तशरीहात बुखारी शरीफ की शुरुआत के अंदर ये लिखा हुआ है। फिर लोग फिर भी कह रहे हैं कि अहले किताब का खाना हलाल है, लिहाजा आप मैकडोनल्ड पे जाओ वहाँ भी खा सकते हो, सैम्स क्लब में खाओ वहाँ का पिज़्ज़ा भी ले सकते हो। क्यों? अहले किताब कंट्री है, अहले किताब की कंट्री है, लेकिन यहाँ पर कोई अहले किताब की शर्त नहीं है, ना किसी मुसलमान की शर्त है, ना किसी मुसलमान का एहतमाम हो रहा है। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एहतियात की ज़रूरत है। बताने वाले आपको बता रहे हैं, फिर ना कहना हमें खबर न हुई। आपको बताया जा रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अहवाल अलग हैं, गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अहवाल अलग हैं। वहाँ पर एहतमाम होता है अल्लाह के नाम लेने का, यहाँ एहतमाम नहीं होता है। वहाँ मुसलमान ज़बह करते हैं, यहाँ कोई भी ज़बह नहीं करता है, मशीन यहाँ पर कट करती है। वहाँ गैस स्टैंडिंग नहीं होती है, यहाँ गैस स्टैंडिंग पाई जाती है, यानी ज़बह करने से पहले ही जानवर को मार दिया जाता है। मैता खिलाया जा रहा है आपको, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता। मैता का नंबर खिंजीर से पहले है, मैता का नंबर सूअर से पहले है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतातु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। तुम पर खाना हराम किया गया है मैता को, तुम पर खाना हराम किया गया है खून को, तुम पर खाना खाया गया है खिंजीर के गोश्त को। खिंजीर का गोश्त तीसरे नंबर पर है, पहले मैता का नंबर है, पहले खून का नंबर है। जैसे खून नहीं खा सकते हम लोग, जैसे किसी मरी हुई बिल्ली को नहीं खा सकते, मरी हुई बकरी को नहीं खा सकते, मरे हुए कैमल को नहीं खा सकते, मरे हुए गाय को नहीं खा सकते, इसी तरीके से मरी हुई चिकन को या स्लॉटर हुई हुई चिकन जो मशीन के जरिए होती हो उसमें कोई फ़र्क नहीं है खिंजीर के खाने में उसके खाने में। इतना खुले तौर पर वाज़ेह अंदाज में समझाया जा रहा है, समझने की ज़रूरत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बहुत बड़ा मसला है। दूसरी एक अहम चीज़ इस मौके से ये है, हम लोग आम तौर पर यहाँ रहते हुए यहाँ के रसूम व रिवाज के अंदर भी मुब्तला हो जाते हैं। खाने नहीं खाने का मसला अलग है, इस मौके पर आम तौर पर टर्की बाज़ार में आती है। टर्की का क्या मसला है, ये टर्की क्यों खाई जाती है, यहाँ का ट्रेडिशनल रिवाज है, ट्रेडिशनल चीज़ है ये। भाई टर्की खाने में कोई हर्ज है क्या? बिल्कुल नहीं है। साल भर कभी भी खाओ आप, हर महीने में खाओ, हर दिन खाओ आप, इसी दिन क्यों खा रहे? टर्की का मसला आज के दिन ही क्यों याद आ रहा है मुसलमानों को? भाई दूसरे दिन भी तो टर्की हलाल है, तो इसका कुछ कनेक्शन है फिर आपका इनके साथ में? आप चाहते हैं कि इनके रिवाज में अपने रिवाज को मिला लें? ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है इस मौके से। बहुत सारे लोग एहतमाम कर रहे हैं, क्यों एहतमाम कर रहे हैं भाई? क्या हमारा ये तहजीब है, हमारा ये कल्चर है, हमको इस्लाम ने कुछ तालीम दी है कि इस मौके से टर्की खाओ आप? या हमारे ईदों में से एक ईद है, हमारी छुट्टियों में से एक छुट्टी है, ईदुल मोमिनीन है ये, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो समझने वाले समझ जाएं कि टर्की क्यों खा रहे हैं हम लोग। वैसे टर्की खाना फी नफ्सी हलाल है, आज भी खाओ कल भी खाओ रोज़ाना खाओ, कोई मसला नहीं है। इसमें भी मसला ये है कि अब टर्की जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, किसने काटा है, कब काटा है, कोई पता ही नहीं है। जिस तरीके से चिकन का मसला है, टर्की का भी वैसे ही मसला है। टर्की भी मशीन से ही कटती है, टर्की के भी काटने वाले कोई नहीं है, टर्की के ऊपर भी तस्मिया का अहतमाम ही नहीं हो रहा है। हाँ, शरिया बोर्ड की जानिब से, HMS की जानिब से जो बाज़ जगह पर है वो तो साल भर के लिए, लोग बोल देते हैं कि भाई आप लोग टर्की हलाल कर दिए, लोग खा रहे हैं ना, तो हम तो साल भर के लिए क्या हुआ, लोग अब खा रहे हैं तो हम क्या करें? साल भर के लिए जिस जगह पर टर्की को जबा सही हैंड स्लॉटर के जरिए से अल्लाह का नाम लेकर जबा किया जाता है वो अलग मसला है। तो गर्ज है कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, यह नाजुक मसला है, हमको समझना है, हमारी इबादतें मौकूफ है हलाल के ऊपर, तय्यब के ऊपर, पाकिजगी के ऊपर। अगर हम चाहते हैं कि इबादतें मकबूल हो, اور ہماری نمازیں مقبول ہو، ہماری دعائیں مقبول ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے، رب اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب یا رب، وملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام فانا یستجاب لذلک. کہ ایک بندہ ہوتا ہے ہاتھیں پھیلا ہوا ہے اور گرد، یعنی سفر کی حالت میں بھی ہے، جس موقع پر اللہ کے ہاں قریب ہو جاتا ہے، غبار آلود بال ہیں اس کے، کپڑوں پر مٹی اڑی ہوئی ہے، اور پکار رہا ہے پروردگار کو، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، ہاتھ بھی اٹھایا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو قبولیت کا دعا ہو یا عبادت ہو یا کوئی عمل ہو، اللہ کے یہاں حلال کے اوپر ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نے کیوں ادا کر لیں.